ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
ये जो तितलियां होती है, पतंगे, वो एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं, कोई तरतीब नहीं होती उनमें। जी ऊन जो धुनी हुई ऊन होती है उस तरह। जी असरस यहाँ जमाना मुराद है, अल्लाह ने उसकी कसम खाई है। जी ये जहन्नम के नामों में से है। जी यानी ये हमारे यहाँ बाबिल एक परिंदे को कहते हैं, वो मुराद नहीं है। परिंदों का जो मजमुआ झुंड होता है वो यहाँ तर्जमा मुराद लिया गया, उसका मतलब। जी कोई मखसूस परिंदा नहीं, वो परिंदे जो अल्लाह ने भेजे थे वो थे वो, लेकिन हमारे यहाँ जो अबाबिल कहते हैं वो यहाँ मुराद नहीं है। जी संगवत गिल, ये गोया फारसी का लफ्ज है, उसको मौरब किया तो सिज्जिल बना। जी इसलिए कि वो मानूस हैं, यानी अपने इन सफरों से मानूस और आदि हैं, इसलिए उनको मशक्कत भी लाहिक नहीं होती। चलिए आदमी किसी चीज का जब मानूस हो जाता है किसी चीज से, तो मशक्कत वाली बजाहिर होती है, लेकिन उसकी मानूस होने की वजह से, आदि होने की वजह से उसको मशक्कत का एहसास नहीं होता। जी धक्का देना। जी हर नेकी के काम को माउन कहते हैं। जी सामान आरियत के तौर पर देना, पतीली दे दी, चिमटा दे दिया किसी को, कोई और चीज आरियत के तौर पर, बाल्टी की जरूरत किसी को पेश आई तो बाल्टी दी आरियत के तौर पर। चलो दुश्मन आप पर ऐब लगाने वाला आपका दुश्मन। जी नहर का नाम भी है कौसर, जो जन्नत में है, उसी नहर से निकाल करके वहाँ मैदान हश्र में बाकायदा अलग से पानी जमा किया गया है, वो हौज तालाब उसको भी कौसर कहते हैं। जी उसके किनारों के ऊपर जो बर्तन है पानी पीने के, वो खोखले मोतियों के। जी और उसकी तादाद भी बेशुमार सितारों की तरह। जी कौसर ऐसे लुगवी एतबार से खैर कसीर को कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता फरमाई, उसी का एक फर्दा वो नहर भी है जो जन्नत में है, और वो हौज भी है जो मैदान हश्र के अंदर है। चलो
فهو يهدين
یعنی تو مقررہ لائے حال کے اندر بھی نفی اور مستقبل کے اعتبار سے بھی، نہ ابھی ہم میں عبادت کرتا ہوں نہ آئندہ کروں گا، نہ آپ ابھی میری معبود کی عبادت کریں گے نہ آئندہ کریں گے. اب یہ ہے کہ بعد میں بہت سے ایمان لائے، تو جو ان سے مراد وہ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں دی تھی، جن کی موت کفر پر ہوئی. چلیے، نہ جن پر مہر لگی ہوئی تھی کفر کی. چلیے، یعنی اس پر عمل کرتے ہوئے کتاب الصلاۃ میں آ گیا ہے. جی، باب الدعاء فی الرکوع آیا تھا اس میں. جی، اصلت کا معنی اس کا رجوع کرنا، بندہ اپنی گناہ کی گناہ والی زندگی سے رجوع کر کے اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرے تو وہ توبہ، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے جو نعمتیں کھینچ لی تھی وہ واپس اللہ لوٹائیں گے، وہ اللہ کی طرف سے پہلے والا معاملہ کیا جانا. جی، حمالت الحطب کا یہ تو اصطلاحی عرفی معنی ہوا، لیکن وہ جیسے چغلی کرتی تھی، چغلی کرنے والا آپس میں لڑاتا ہے تو بولے آگ لگاتا ہے. یہ یہاں حصی آگ مراد نہیں ہوتی، آپس میں لڑانا اس کو. یہ حمالت کا ایک مطلب یہ تھا کہ وہ چغلی کرتی تھی مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے سامنے، تو اس کی وجہ سے ان کو ایذائیں پہنچتی تھی. اور بعضوں نے اس کا حقیقی معنی بھی لیا کہ وہ باقاعدہ لکڑیاں لایا کرتی تھی. جی مسد کہتے ہیں یہ گوگل کی چھال کو, وہ جلدی سے آگ پکڑ لیتی ہے. جی اہل عرب اپنے سرداروں کو صمد کہا کرتے تھے, وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو, لوگ اس کے محتاج ہوں, اس کو صمد کہتے ہیں. اور وہ بے نیاز جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کامل نہیں ہے. بے نیاز کا مطلب اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, جبکہ صمد کے اندر یہ بات بھی ہے کہ سب لوگ اس کے محتاج ہیں. تو بے نیاز کے والے ترجمے میں وہ سب لوگ اس کے محتاج ہیں, وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا. چلو رات چھا جائے ہر چیز پر تب بقبہ بولتے ہیں. جی اب یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ معوذتین کے قرآن میں سے ہونے کے قائل نہیں تھے, اور لمبی چوڑی بحثیں کی ہے. لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ابن حزم ہیں اور امام رازی ہیں, وہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس قول کے نسبت جو ہے وہ باطل ہے, صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہ قرائے سبا اور اشرا جو ہیں ان کی قرآت جو ہے یہ ہے اپنے متواتر ہے, اور قرائے سبا میں سے جو قرائے کوفہ ہیں امام عاصم کی سند وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود سے جا کر کے ملتی ہے, ابو عبد الرحمن سلمی کے واسطے سے, اور ابو مریم زیر ابن حبیش کے اسدی کے واسطے سے, اور سعید ابن عیاش شیبانی کے واسطے سے, اور حمزہ جو ہیں قرائے کوفہ میں سے ان کی سند بھی ابن مسعود سے جا کر کے ملتی ہے, اور کسائی کی سند بھی ابن مسعود سے جا کر کے ملتی ہے, اور یہ سب وہ قرآ ہیں جن کی قراءتیں متواتر ہیں. اس لیے ابن مسعود کی طرف یہ نسبت کرنا کہ وہ معوذتین کے قرآن میں سے ہونے کے قائل نہیں تھے وہ درست نہیں ہے. چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا, یہ اور آپ نے نصاب جو ہے مروجہ نصاب اس کو مکمل کیا, یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم کامل بن گئے. آپ نے نصاب مکمل کیا ہے, ابھی جو ہے علم کی تحصیل سے فراغت نہیں ہوئی, بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اصل علم کے حصول کا زمانہ تو اب ہے. وہ اس نصاب کو پڑھنے کے بعد جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اس صلاحیت کی وجہ سے علوم کو سمجھنے کی استعداد آدمی کے اندر آتی ہے. تو اب گویا اب شروعات ہوئی ہے آپ کے لیے حصول علم کی, اس لیے اس میں آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں. ویسے بھی حصول علم کا زمانہ کوئی محدود نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ طلب علم جو ہے وہ تو من المہد الی اللحد, گہوارے سے لے کر کے قبر تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور ہمارے اکابر بھی جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو طالب علم ہیں, اپنے آپ کو کبھی انہوں نے عالم نہیں کہا. ایک بات تو یہ, اور پھر یہ ہے کہ علوم کے دریا پیے ہوئے ہونے کے باوجود تحصیل علم کا سلسلہ ان کے ہاں جاری رہتا تھا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, رمی جمار کے سلسلے میں ان کی وفات کے قریب جو ہے ابراہیم کیا ہے تھے نام بھول رہا ہوں, آگے نسبت بھول رہا ہوں, خیر تو وہ ان کی عیادت کے لیے گئے تو کہا مجھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ ہم یہ جمار کیسے کریں گے, سوار ہونے کی حالت میں یا پیدل؟ تو میں نے کہا سوار ہو کر, کہا اختا تھا, غلط جواب دیا. پھر کہا پیدل, تو کہا اختا تھا. پھر خود ہی فرمایا کہ ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے وہ تو پیدل, اور جس کے بعد دوسری رمی نہیں اس کو سوار ہو کر کے انجام دیں گے. کہا اس کے بعد میں اٹھ کر کے گھر جانے کے لیے نکلا تو ابھی تو صدر دروازے پر نہیں پہنچتا تھا کہ ان کے انتقال کی خبر, لوگ رونے کی آواز آئی, معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. آخری سانس تک گویا اس میں مشغول رہتے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ آپ کی روح کس طرح قبضہ ہوئی؟ کہا میں تو مکاتب کے ایک مسئلے کو سوچ رہا تھا اور اسی میں میری روح قبضہ ہو گئی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح یہ نزا کی حالت گزری ہے. یہ حضرات وہ تھے کہ ان کا گویا پورا زندگی کا ہر وقت حصول علم میں. آپ نے وہاں شمائل کے اندر وہ جو روایت پڑھی تھی, وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے سلسلے میں جو دوسرا مرض الوفات میں حضرت اسامہ کا سہارا لے کر کے قطری چادر لپیٹے ہوئے باہر نکلے, یہ روایت جب امام بخاری پوری نقل کرنے کے بعد اپنے استاد جو ہیں وہ عبد ابن حمید کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بتلایا کہ ان کے شیخ جو ہیں محمد ابن فضل, انہوں نے بتلایا کہ ایک مرتبہ میں اپنی مجلس حدیث کے اندر آیا تو حضرت یحییٰ ابن معین جو بہت بڑے محدث ہیں ان کے وہ موجود تھے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث سناؤ. میں نے سنانا شروع کیا, حدثنا حماد بن سلامہ تھا, تو انہوں نے کہا آپ اپنی کاپی میں سے سنا سے تو اچھا تھا. تو بڑے آدمی تھے, میں فوراً اٹھا کہ کاپی لے کر آ کر اس میں سے سناؤں. انہوں نے میرا کرتا پکڑ لیا, پہلے حدیث تو سنا دو, پتہ نہیں میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں. یہ علم کی ہرس کتنی زیادہ, یہی ہرس ہونی چاہیے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بات آپ نے 100 مرتبہ سنی ہو اور 101 مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی جائے, 101ویں مرتبہ, تو ابھی اسی رغبت سے سنیں جس رغبت سے آپ نے پہلی مرتبہ سنا تھا. یہ ہے علم کی قدر. ہمارے اکابر اس کا اہتمام کرتے تھے. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے خطبات کے اندر ہے کہ کبھی کبھار وہ جو ہے جماعت, تبلیغی جماعت آتی تھی, حضرت مفتی شفیع صاحب جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس میں جماعت اعلان کرتی تھی, آپ بیٹھتے تھے اور دیہاتی لوگ بیان کرے تو وہ بھی غور سے حضرت سنتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ بھائی اس کو سننے کی ضرورت نہیں, اطمینان سے بیٹھ کر کے اس کی طرف توجہ فرماتے تھے. علم کی قدر اسی طرح ہونی چاہیے. تو بہرحال ایک تو حصول علم کا یہ سلسلہ, دوسرا یہ کہ بھائی علم جو آپ نے حاصل کیا خالی معلومات جمع کر لینے کا نام علم نہیں ہے. خالی نقوش کا پڑھنا یہ کافی نہیں, بلکہ علم پڑھ کر دیکھنا یہ کہ آپ کے اندر کیا تبدیلی ہوئی. عمل کا اہتمام جو ہے وہ اصل چیز ہے. اسلام میں علم برائے علم, یعنی خالی جانکاری کے لیے, معلومات کے اضافے کے لیے علم حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ علم برائے عمل. علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ حاصل کریں گے اس پر ہم عمل کا اہتمام کریں گے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف ہی متوجہ فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو ترمذی شریف کے اندر ہے, من یاخذ عنی ہؤلاء کلمات, کون ہے مجھ سے باتوں کو سیکھے. اور حضرت ابو ہریرہ کا میں سیکھوں گا تو حضور نے پانچ باتیں گنوائی, اور ان کو گنوانے سے پہلے فرمایا کہ جو اس پر عمل کرے یا کسی آدمی کو بتلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. معلوم ہوا سیکھنے کا مقصد جو ہے وہ عمل ہے. حضرت ابن مسعود کی روایت کہ انسان کے قدم قیامت کے روز اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا. اس میں ایک یہ بھی ہے آخری بات کہ ماذا عمل فیما علم, جو علم حاصل کیا تھا اس پر آپ نے عمل کیا کیا. علم پر عمل یہ اہم اصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا دعا مانگی, اللہ انی اسلک علما نافعا, اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں, اور پناہ مانگی واعوذ بک من علم لا ینفع. تو علم نافع وہی ہے کہ جس پر آدمی عمل کا اہتمام کرے, اور جس پر عمل نہ کرے وہ علم نافع اس کے حق میں نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علم تم کو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچا نہیں پاتا, قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچائے گا. علم نافع کی علامت انہوں نے یہی بتائی. اور سفیان ابن عیینہ جو ہے, جن بے شمار ان کے روایتیں آپ نے پڑھی ہیں, فرماتے ہیں لیس العالم الذی یعرف الخیر والشر انما العالم الذی یعرف الخیر فیتبعه ویعرف الشر فیجتنبه. جو آدمی خیر اور شر کو جانتا ہو خالی اس کا نام عالم نہیں. خیر جان کر کے اس پر عمل کا اہتمام کرتا ہو اور شر کو جان کر اس سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو وہ ہے عالم. کیا مطلب یہ ہے کہ عمل کا اہتمام. چنانچہ اسی لیے آپ کو جو ہے ہر چیز کا شریعت کے تمام امور پر عمل کا اہتمام ہونا چاہیے, آداب سنن اور اسی طریقے سے واجبات وہ فرائض ہر چیز کے اوپر عمل کا اہتمام ہو. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ جو ہے اس میں شعب ایمان میں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے, فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بحرمان سنن, جو آداب کی بجاوری میں غفلت برتے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو سنتوں کی ادائیگی سے محروم کر دیا جائے گا. ہم لوگ کبھی کہ تو ادب ہے کیا ضرورت, فرض تھوڑا ہے واجب تھوڑا ہے, یہ نہیں. ہمیں تو ہر چیز کا اہتمام کرنا ہے, اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہے. تو یہ فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بحرمان سنن ومن تہاون بالسنن عوقب بحرمان فرائض, اور جو آدمی سنن کی ادائیگی میں غفلت برتتا ہے اللہ تعالیٰ فرائض کے ادائیگی سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان معرفہ, اور جو آدمی فرائض کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. کوشش یہی ہو کبھی غفلت کی وجہ سے نہ ہو, تو اس پر ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے اور آئندہ اس کی تلافی کی بھی شکل اختیار کرنی چاہیے. اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی نہ کسی حال میں ہر حالت میں اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر ہونا چاہیے. تسبیح ہو, ذکر ہو, تلاوت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شمائل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز و جل علی کل احیانی. امام بخاری نے بغیر وضو کے ذکر اللہ کرنے کی اجازت, وہاں حضرت عائشہ کا یہ مقولہ نقل کیا ہے, ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول شریعت کے احکام تو بہت سارے ہیں, آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا لا يزال لسانك رطباً بذكر الله, تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے. تو گویا تم زبان کے اوپر سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ, یہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے تخت کے ساتھ ہوا کے دوش پر جا رہے تھے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا, جہاں چاہتے تھے ہوا آپ کو پورے دربار کے ساتھ لے جاتی تھی. اس طرح جا رہے تھے فضا میں, ان کا تخت اس طرح پورا دربار گزر رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر ایک بندے مومن نے جو ہے جملہ کہا, سبحان اللہ, ما داؤد یا آل داؤد, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے داؤد کے گھرانے والے یعنی حضرت سلیمان کو کیسی نعمت عطا فرمائی. حضرت سلیمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جملے سے باخبر کیا, انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ اتارو نیچے دربار کو, اور اس مومن سے کہا, تسبیحت واحدت یقبل اللہ تعالیٰ خیر مما اوتی آل داؤد, ایک تسبیح جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے, وہ ایک جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے والی ہے وہ تسبیح میری پوری سلطنت سے بہتر ہے. اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ, ہاتھ میں تسبیح, لوگوں کے تان و تشنی کی پرواہ مت کرو. لوگ تو ہر حال میں تان و تشنی کریں گے, کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں تسبیحوں کا بڑا بڑا صوفی بن گیا, بولتے رہیں, ان کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنے کام میں مشغول رہیں. اور جو ہے یہاں پڑھ کر کے جب جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی اخلاق میں, آپ کے اعمال میں, آپ کے معاملات میں, آپ کی معاشرت میں کیا تبدیلی آئی. یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھ کر کے آئے ہیں تو اس کا اثر کچھ آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ نہیں. لوگ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا علم نمایاں ہو رہا ہے یا نہیں. یہ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ویسے بھی علم کا حق ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. ہماری ہر چیز, ہماری عبادت, ہماری معاشرت, ہمارے معاملات, ہمارے اخلاق, ہر چیز شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. ہم نے جب اس علم کو پڑھا ہے تو ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. نماز اسی طرح ہونی چاہیے جو کتاب میں ہم نے پڑھی ہے. اسی طرح اور عبادتیں بھی, ہماری معاشرت, لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے سلوک جو ہے وہ اسی طرح ہونا چاہیے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. معاملات جب ہم کریں گے, خرید و فروخت, تو ہمارا اسی طرح ہونا چاہیے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, ورنہ اس علم کا کیا فائدہ. لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس کے زندگی میں اس علم کا کتنا اثر ہے, اور اسی کے مطابق جو ہے آپ کی ذات سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. آپ عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا, نہیں کریں گے تو نہ آپ کو فائدہ پہنچے گا نہ دوسروں کو. اس لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. حضرت مفتی تقی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ہم طلبہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ علم کیوں پڑھتی ہو, کہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی بندوں تک پہنچائیں گے. کہ بات تو برابر ہے, صحیح ہے, اللہ تعالیٰ کی بندوں تک پہنچانا ہے, لیکن اس کا پہلا مرحلہ جو ہے, پہلا زینہ, پہلی سیڑھی تو یہ ہے کہ خود اس پر عمل. اس کو ہم بھول جاتے ہیں, وہ اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے. اپنی اصلاح کی فکر ابتدا تو اپنی ذات سے کرنی چاہیے. تو پہلے علم پر عمل کا اہتمام خود کریں, اس کے بعد دوسروں کو پہنچانے کا ہی کیا جائے. اس لیے اسی کی ضرورت ہے. اور اپنی اصلاح کے لیے طالب علمی کی زمانے میں اگر غفلت سے کام لیا ہے تو اب اس غفلت کو چھوڑو. اب جو ہے اب طلب علمی کا زمانہ نہیں, آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوگی. ان ذمہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ہر قول و فعل جو ہے ذمہ دارانہ حیثیت کا حامل ہونا چاہیے. اس لیے اپنے آپ کو کسی اہل اللہ کے ساتھ جوڑو اور ان کی صحبت اختیار کرو. ان کی صحبت کے ذریعے سے اپنے عملی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرو. خالی ظاہری طور پر بیعت ہو جانا کافی نہیں, ہدایتیں حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا. خالی رسمی بیعت ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا, صحبت اصل ضروری ہے. اور بھائی موقع بہ موقع ہر مہینے ایک دو مہینہ آ کر کے پاس میں رہے, اگر موقع وہ مسلسل نہیں ملتا موقع. اور ایسے آج کل میں تو میرا تجربہ تو یہ کہ مسلسل والی صحبت مفید ہے بھی نہیں, مسلسل میں چونکہ اور کوئی کام ہوتا نہیں ہے, یعنی آپ یوں آ کر کے مجھے یوں کہیں گے میں آپ کیا رہنا چاہتا ہوں 6 مہینے, میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے رہو, لیکن ہوگا کیا, کام تو کچھ ہوتا نہیں. تو وہ 6 مہینے میں عادت تو اپنے اوقات کو صحیح گزارنے کی بنائی نہیں ہے نا, اس لیے مجلسیں چلے گی اور مجلسوں میں وہی ہوگا, غیبتیں ہوگی, تنقیدیں ہوگی, اور اسی تنقیدوں کے نتیجے میں یہ 6 مہینے کی صحبت زندگی کو سنوارنے کے بجائے بگاڑنے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے میں تو ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے کام میں لگ جاؤ, اس کام میں لگنے کے ساتھ ساتھ ہر مہینے 1-2 دن یا 2 مہینے میں 2-3 دن آنے کا اہتمام کرو اچھی طرح. تو ایک تو یہ کہ جب کام میں لگ جاؤ گے تو آپ کی طبیعت کے اندر سنجیدگی آئے گی, ذمہ داری کا احساس آئے گا, اور جب تک کہ کام میں لگتا نہیں وہاں تک آدمی اپنے آپ کو بے فکر سمجھتا ہے. اس لیے بہرحال مفید صحبت وہی ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف کوشش ہونی چاہیے اس میں. اور حضرت مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حق کا مسلک عطا فرمایا ہے. یہ دیوبندیت جو ہے نا, وہ ہمارے اکابر کا جو مسلک ہے وہ اہل حق کا مسلک ہے, معتدل مسلک, اس پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لئن شکرتم لازیدنکم, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے اکابر جو ہیں اور اپنے اساتذہ ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رہنا چاہیے, جڑے رہو ان سے, انہی کی ماتحتی میں علمی خدمات انجام دینی چاہیے, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ایک ٹہنی ہے نا کتنی سرسبز ہو, کاٹ دیا آپ نے, کٹنے کے بعد بھی سرسبز ہوتی ہے, پانی میں بھی ڈال دو گے نا تو بھی تھوڑی مدت کے بعد وہ کیا ہو جائے گی, سوکھ کر کے ختم ہو جائے گی. جب تک کہ وہ اپنی جڑ اس کے تنے کے ساتھ جڑی نہیں رہے گی وہاں تک سرسبز ہو سکتی نہیں ہے. اور جو ٹہنی درختے کے اوپر ہے دیکھنے میں بھلی خشک معلوم ہوتی ہے, لیکن ایک دن آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ وہ سرسبز و شاداب ہوگی, اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد دینی کام میں لگ جاؤ پڑھانے میں. مطلب مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے انتظار میں نہ رہو کہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث مجھے بنایا جائے گا تو میں پڑھانے کے لیے جاؤں گا, نہیں, کوئی مدرسہ آپ کو دعوت دے یا نہ دے اپنی جگہ پر پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دو. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ النی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ اپنے آپ کو فارغ مت رکھو, ایک طالب علم ہو تو بھی اس کو پڑھانے میں اپنے آپ کو مشغول رکھو. جس زمانے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد جیل میں تھے, حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ملاقات کے لیے گئے تھے. پوچھا حضرت آج کل کیا مشغلہ ہے جیل میں, تو کہا قیدیوں کو قائد بغدادی پڑھاتا ہوں. تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا واہ, آپ وہاں دارالعلوم میں تو بخاری شریف پڑھاتے ہیں, وہاں کے شیخ الحدیث اور یہاں قائد بغدادی پڑھاتے ہیں. تو حضرت مدینہ رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا ہمارا کام تو پڑھانا ہے, بخاری پڑھنے والے آئیں گے تو ان کو بخاری پڑھائیں گے, اور قائد بغدادی پڑھنے والے آئیں گے تو ان کو قائد بغدادی پڑھائیں گے. آج کل ایک مزاج کیا بن گیا ہے کہ بس کوئی دوسری کوئی کتاب ہوتی ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے میرا درجہ کم ہو گیا. جی بخاری, ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب حضرت سے متعلق تھے, ان کے پاس پہلے جلد اول تھی بخاری شریف کی, مدرس والوں نے وہ تبدیل کر دی, جلد اول کے بجائے جلد ثانی دی, اور جن کے پاس ثانی تھی ان کو اول دی. تو انہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر خط لکھا کہ میری تو بڑی بے عزتی ہوئی کہ وہ جلد اول میرے پاس سے لے کر کے جو ہے مجھے جلد ثانی دی گئی بخاری کی. تو حضرت رحمۃ اللہ ہمارے حضرت نے جواب لکھوایا کہ بھائی جس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں جلد ثانی کی تصنیف کی, جلد اول کو آگے مکمل کر کے آگے جلد ثانی کی طرف بڑھے, کیا ان کا درجہ گھٹ گیا تھا یا بڑھ گیا تھا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے میرا درجہ گھٹ گیا؟ ایک مزاج ہمارا بنتا جا رہا ہے. یہ کیا ہے, حب جاہ کا ایک ایسا عام یہ ہو گیا, بزرگوں کی صحبت سے اپنا آپ کو دور کر دینے کے نتیجے میں بس اسی میں اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ بڑی کتاب مجھے ملے گی تو اس میں میرا مقام اور یہ ہے. یہ حب جاہ ہے, تو اس میں تو بخاری کیا اور بھی کوئی اونچی کتاب پڑھاؤ گے تو بھی جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہونے والی نہیں. سب سے بڑی خطرناک بیماری جو ہے وہ یہی ہے, حب جاہ اور حب مال. آپ نے ترمذی شریف میں روایت پڑھی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خونخوار اور بھیڑیے, دو خونخوار بھیڑیے جو بھوکے ہوں اور کسی ایسے بکریوں کے ریور کے اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے جو جس کے اوپر کوئی نگرانی کے لیے چرواہا موجود نہیں ہے, کیونکہ عام طور پر بکریوں کا دفاع چرواہا کرتا ہے بھیڑیا بھیڑیے سے, وہاں چرواہا بھی نہیں ہے اور یہ دو بھیڑی اور وہ بھی خونخوار اور بھوکے جو ہے چھوڑ دیے گئے, تو وہ جتنا نقصان اس بکریوں کے ریوڑ کو پہنچا سکتے ہیں اس سے زیادہ نقصان جو ہے حب جاہ اور حب مال آدمی کے دین کو پہنچاتے ہیں. آج کل ہمارے علماء کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ یہی ہے, حب جاہ اور حب مال. اپنے آپ کو دراصل اس سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا کام تو جو ہے دین کی خدمت ہے, اور اپنے آپ پہلے تو یہ کہ پہلی جب تک کہ اپنی اصلاح نہ ہو وہاں تک آدمی جو ہے بے فکر ہو کر کے نہ بیٹھے. اپنے آپ کو ان برائیوں سے, برے ملکات جو اخلاق رذیلہ دلوں کے اندر ہیں, حسد ہے, کبر ہے, بغض ہے, کینہ ہے, ان چیزوں سے جب تک کہ اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لے وہاں تک دین کی خدمت جو ہے اللہ کے یہاں مقبول ہوتی نہیں. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اللہ اس کی کوشش کریں, اپنے آپ کو اس میں جو ہے اس کے لیے مجاہدہ کرنے کی جو ہے توفیق ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے تدریسی کام جو ہے ابتدا سے ہونا چاہیے, یہ زیادہ مناسب ہے. یعنی کسی مدرسے میں پڑھائیں تو آپ شروع ابتدائی کتابوں سے تدریس کی شروعات کریں. میں یہاں آیا تو پہلے سال میرے پاس عربی اول تھا, میں نے عربی اول پڑھایا, اور عربی اول سے لے کر دورے تک چند کتابوں کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو میں نے پڑھائی نہ ہو الحمدللہ. تو اس کی وجہ سے آدمی کی استعداد بنتی ہے جو ہے نا, اور اس کے اندر آدمی کو پختگی حاصل ہوتی ہے. ابھی جا کے پہلے ہی سال سے آپ بخاری پڑھانا شروع کر دو گے تو وہ جو علوم نیچے والے علوم ہیں اس میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اثر پڑتا ہے. اور جو بھی تدریسی خدمات انجام دیں اس کے لیے بھرپور تیاری ہونی چاہیے, مطالعہ پورے طور پر نہ, بغیر مطالعے کے جو ہے وہ درس نہیں دینا چاہیے. اور اسی طرح سبق جب پڑھائیں تو پروقار انداز کے اندر پڑھانا چاہیے, طلبہ کی استعداد کا لحاظ ہونا چاہیے, بات بات میں ان کی کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے, اور خود پابندی کرے یعنی اوقات کی پابندی. آج کل ایک بہت بڑا جو ہے المیہ ہمارے مدارس میں یہ ہو گیا کہ پڑھانے والے جو ہیں اوقات وقت کی جیسی پابندی ہونی چاہیے کرتے نہیں, گھنٹہ شروع ہوتا ہے 5, 10, 15, 20 منٹ کے بعد آتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. میں نے جیسا آپ کو, آپ نے تو مجھے دیکھا ہوگا, یا اتنے سال کے بعد اب میں عادی ہوا, یہ کون سا یہ 5 منٹ کا اس سال مجھے یاد رہا, ورنہ تو بس وہی پرانا یاد تھا ہوتا تھا, اسی حساب سے میں وہ جو ہے 10:30 بجے سے 2-4 منٹ پہلے آ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا. اب یاد رہتا ہے مجھے کہ نہیں گھنٹہ جو ہے وہ 35 پر ہے, تو پھر 10:30 بجے پھر بھی تیار تو ہو جاتا ہوں 5 منٹ پہلے سے, انتظار میں رہتا ہوں کب 10:30 بجے اور میں اپنے گھر سے نکلوں. تو پابندی ہونی چاہیے. اور ابھی بھی وہ مہمانوں کی وجہ سے کبھی تاخیر ہو جاتی ہے یا کبھی اور جو ہے کبھی کسی اور معذوری مجبوری کی وجہ سے, ورنہ شروع کے سال تو ایسے گزرے تھے کہ کبھی جو ہے رخصت اتفاقی لینے کی بھی نوبت نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھنٹی بجی اور میں اپنی درسگاہ میں نہ ہوں, ایسا کبھی نہیں. اس لیے پابندی کا اہتمام ہونا چاہیے, اسی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور طلبہ کے سامنے اپنی مادی ضرورتوں کا اظہار نہ اشارتاً ہو نہ صراحتاً ہو, کہیں بھی جائیں پڑھائیں پورے استغنا کے ساتھ, طلبہ کے سامنے یہ نہ ہو میری فلانی ضرورت ہے, یہ ہے, اس کے لیے آپ کوشش کرو, یہ کرو, نہیں. جو کچھ بھی ہو اللہ سے مانگو, عادت ایسی ڈالو کہ بس صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اپنی حاجتیں اللہ سے مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. کسی انسان کے سامنے اپنی حاجتوں کا اظہار جو ہے آدمی کے وقار کو مجروح کر دیتا ہے, اور خاص کر کے طلبہ کے سامنے, اس کی وجہ سے طلبہ کے قلوب میں جو ہے وہ اس کا جو ادب ہونا احترام ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے وہ بھی علم سے محروم ہو جاتے ہیں, وہ ان کے علم سے محروم ہونے کا ذریعہ ہم بنتے ہیں. اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو, دوسرا اپنی زندگی میں سادگی اور قناعت ہونی چاہیے. چونکہ ہماری تنخواہ جو ہے مدرسوں کی وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو, کسی مدرسے کا تنخواہ کا معیار کتنا اعلیٰ ہو, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کے جو چوتھے درجے کے کرمچاری ہوتے ہیں ان کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس درجے کا بھی, ہمارے شیخ الحدیث کہیں بھی دارالعلوم کے شیخ الحدیث کی بھی تنخواہ اس درجے کی نہیں ہے. کسی بھی مدرسے میں زیادہ سے زیادہ جہاں تنخواہ دی جاتی ہے اس کو بھی دیکھیں گے تو بھی اس کو پہنچ نہیں پاتے. اس لیے گویا ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے جو اس طرح کے ٹھاٹ ماٹ کو متحمل ہو. ہمیں تو اپنی زندگیوں میں سادگی اور جو ہے قناعت سے کام لینا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی صاحب, حضرت بنا اسد اللہ صاحب ناظم سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا کرتے تھے, اور حضرت مفتی شفیع صاحب کے ملفوظات میں بھی میں نے یہ جملہ دیکھا ہے کہ دیکھو آمدنی بڑھانا یہ تو ہمارے بس میں نہیں, وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہماری طرح وہ تو دوسروں کے ہاتھ میں ہے, لیکن اپنی ضرورتوں کو گھٹانا کم کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. اس لیے اپنی ضرورتوں کو گھٹاؤ تاکہ کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے اور پریشانی نہ ہو. اب قرضہ لیں, بس طلب علمی کے زمانے میں عادتیں ڈال رکھی ہے فضول خرچی کی, پڑھنے کے زمانے میں اب آج کل تو طلبہ کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں کہ مدرس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی, ادھر جا کے یہاں کھاتی بھی. اب فارغ ہونے کے بعد وہ جو عادتیں خراب ہو چکی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اب تک تو رشتہ دار جو ہے وہ بھی اس یہ سمجھ کر کے کہ یہ علم دین حاصل کر رہا ہے پیسے بھیجتے تھے, اور یہ بھی ہر جگہ وہاں خط لکھتا تھا میں پڑھ رہا ہوں یہ کر رہا ہوں, چاروں طرح جہاں سے بھی کچھ امکان نظر آتا حاصل کرنے کا وہاں بھیج کر کے منگوایا کرتا تھا. فراغت کے بعد اب کون ہاتھ پکڑے گا, کچھ نہیں, وہ عادت بگڑ چکی ہے. اس لیے اصل تو یہی ہے, شروع ہی سے اپنا مزاج طلب علمی کے زمانے سے ایسا بنانا چاہیے کہ کسی دوسرے سے ہمیں گھر کے لوگ ہمارے گھر والدین اپنی اس سے جتنا بھی دیتے ہیں اسی پر ہمیں قناعت کرنی چاہیے. بہرحال آئندہ تو کسی سے قرضہ لینے کی نوبت نہ آوے, ورنہ بہت سے ایسا ہوتے ہیں ایک جگہ پڑھانے کے لیے گئے اور وہاں قرض دیا, دیکھا اب قرض ادا نہیں ہو رہا ہے تو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے, یہ تو کوئی حل نہیں ہے, تو ان کے مطالبہ تو پھر بھی باقی رہتا ہے. اس لیے مالیات کے اندر ہمارا معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے, خاص علماء کا مالی معاملہ بالکل درست ہونا چاہیے اور مال کی ہرس نہیں. کہیں بھی رہیں مالداروں کے پیچھے چلنا کہ بھئی یہ کہیں گے, ایک تو یہ کہ مالداروں کو دین کے قریب لانے کے لیے ان سے جو ہے محبت کا سلوک کرنا اس میں کوئی حرج نہیں, اپنی کسی غرض اور اپنی کسی لالچ کو پورا کرنے کے لیے ان سے نہ, یہ خطرناک ہے, دونوں میں فرق ہے. ان کے دینی فائدے کے لیے اگر ایسا کچھ کرتے ہیں شریعت نے منع نہیں کیا ہے, لیکن ہمارے دنیوی فائدے کے لیے ان کے ساتھ ہم اگر ہم اکثر آج کل ایسا ہو گیا اہل میں اس طرح معمولی معاملے, اور وہ بھی مالدار ایسے جن کی زندگیوں کا ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پیسے ان کی کمائی بھی جو ہے وہ مخدوش ہوتی ہے, حرام کی کمائی ان کو لے کے اہل علم گھومتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں مساوی آ کے ملاقاتیں کراتے ہیں, ان کی تعریفیں کریں گے, یہ یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا معاملہ تو بڑا مالی طور پر خراب ہے. ہمارے ہمیں زیب نہیں دیتا, ہمیں جو ہے استغنا کے ساتھ جو ہے اپنے کام میں علمی کام میں مشغول رہنا چاہیے, اور سبق کے دوران بھی جو ہے ہمیں خیر خواہی طلبہ کی خیر خواہی الدین و النصیحہ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ان کی علمی خیر خواہی بھی ہو عملی خیر خواہی بھی ہو, تعلیم تربیت کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے, اور جو ہے وہ تدریس کے دوران تعلی, میرے جیسا تو کوئی پڑھاتا نہیں, میں تو بہت ایسی میری تدریس تو ایسی جو کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے, بعضوں کی ایسی عادت ہوتی ہے. اس طرح اپنے منہ میاں بٹھو بننا یہ تو آج کل اتنا خطرناک ہے कि वो तलबा आपके सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में सब उसकी खाल उधेड़ते हैं वो अपने मजलिसों के अंदर समझाएगा। इसलिए इससे अपने आप को बचाने ही की ज़रूरत है। और दूसरा अपना जो ताबुदी पहलू है, ताबुदी पहले का मतलब यह है कि हमें नमाजों का अहतमाम, नमाज बा जमात सफ़े अव्वल में पढ़ने का हमें अहतमाम करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करना चाहिए, जिक्रुल्लाह का अहतमाम करना चाहिए, तहज्जुद का अहतमाम करना चाहिए, अपने आप को सुन्नतों का पाबंद बनाना चाहिए। क्या इत्तिबाए सुन्नत हमारे अंदर होगा तो उसकी बरकतों से दूसरे लोग भी दीन पर चलने के लिए वह हमारा साथ देंगे। और वह इस एतबार से हमें अपना पहलू मजबूत रखना चाहिए। हमारे अंदर अगर जमात से नमाज पढ़ने के मामले में कोताही है, लोग तो देखेंगे कि मौलवी साहब फजर की नमाज में नजर नहीं आते, वो नमाज पढ़ेंगे ना पढ़ें लेकिन हमारी हाजिरी जरूर लेंगे, समझाया कि नहीं। आप वो सुन्नतें पढ़ें या ना पढ़ें, वो देखेंगे मौलवी साहब आए सुन्नत उन्होंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वो सब नोट करते हैं बाकायदा और आपस में उसका मुजाकरा करते हैं, फतवे पूछते हैं मुफ्तियों से कि हमारे इमाम साहब इस तरह जो है सुन्नत मौकदा पढ़ते नहीं, उनके पीछे नमाज कैसी है, मकरूह है या नहीं है इस तरह। इसलिए भाई अपने आप को इसकी नौबत, ये तो एक आप मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, वरना हमें तो ये देखें या न देखें, हमें तो अपना काम जो है हमारी जिम्मेदारी से अपनी अपना फ़र्ज मनसबी समझ करके करना है। और ये मुलाजमत बराए मुलाजमत, एक आजकल जहन यही बनता जा रहा है, पहले ज़माने हमारे तालिबे इल्मी के ज़माने में कभी किसी मौलवी की ज़बान से ये नहीं निकलता था कि मैं फला जगह नौकरी करता, कभी नहीं, कैसा ही गया गुजरा क्यों ना हो, क्या करते हो, फला जगह दीन की खिदमत करता हूँ और आज फला जगह नौकरी करता हूँ। वह जहन ही बदल गया, मुलाजमत बराए मुलाजमत, 3 घंटे तो नौकरी समझ करके कर रहे हैं, नहीं भाई हम तो जो हैं सिपाही हैं दीन के, 24 घंटे की हमारी ड्यूटी, मदरसे का वक्त भले 3 घंटे का हो लेकिन हमें 24 घंटे अपने आप को मशगूल रखना है कि बच्चे पढ़ करके जाएं तो बड़ों की तरफ तवज्जो देनी है, उनको नमाज सिखानी है, कुरान सिखाना है, और गांव के अंदर जो है माशरत में कोई ख़राबी है, लोग जो है निकाह के अंदर रसूम की पाबंदी करते हैं तो उस पर उनको मुतवज्जे करना है, सुन्नतों से आगाह करना है, इसी तरह गम के मौके पर अगर बिदात वगैरह का ये है तो उसकी तरह मुतवज्जे करना है। मतलब यह है कि पूरे गांव की दीनी जिम्मेदारी आपके सर पर है, उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी तरह जो है लोगों को खाली मकतब की तालीम आप पर इक्तफा कर लिया ऐसा नहीं, मौका बा मौका इस्लाम के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात, ख़ास करके आजकल तो मीडिया ने अपना मिशन ही बना लिया है, शायर इस्लामिया को अपना जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो अपने बयान के अंदर ये वो मौजू होने चाहिए जिससे लोगों को इतना बयान भी, जुमा का बयान भी इतना लंबा चौड़ा ना हो, बस 20 मिनट आधा घंटा, और उसमें भी जो है अहम अहम बातें होनी चाहिए, खाली वक्त गुजारी का मिजाज नहीं होना चाहिए। एक मौजू के ऊपर हर जुमा को अलग अलग मौजू के ऊपर तैयारी करके उसके मुताबिक बात करेंगे जिससे लोगों को बाकायदा इल्मी फ़ायदा हो, दीन से मुनासबत पैदा हो, लोग जुड़ते हैं। ये ज़माना तो इल्म का ज़माना है, दुनियावी एतबार से लोग पढ़े लिखे हैं, वाकिफकार हैं, आम तौर पर जहालत अब रही नहीं, आप जो बातें दीन की पेश करेंगे समझदारी के साथ उसको लोग सुनते हैं और उसकी वजह से आपकी कदर व कीमत भी उनके दिलों में पैदा होती है, इसलिए इसका भी ख़ास एहतमाम होना चाहिए। और जो है ख़ुद भी जिन किताबों का मुताला करें उन किताबों के मुतालिक पहले मालूम कर लें कि उसके मुअल्लिफ की क्या, एक तो जो मारूफ हैं हमारे अकाबिर के किताबें उसमें तो कोई हरज नहीं, कोई नई किताब आई है ये नई किताब का मुसन्निफ कौन है, उसका उसका क्या हाल है, वो उसके ख्यालात उसके नज़रियात ये है दुरुस्त हैं, कहीं बिगड़े हुए तो नहीं हैं, अगर बिगड़े हुए हैं तो उससे अपने आप को दूर रखें ऐसी किताबों के मुताले से, यही चीज़ जो है आदमी को गुमराह करने का ज़रिया बनती है। और जो है वहाँ गांव के अंदर जहाँ भी किसी गांव में अगर पढ़ाना है तो वहाँ के बच्चों को दीनी मदरसों में पढ़ाई के लिए लाने का भी एहतमाम करना चाहिए, उसकी भी तरफ तवज्जो करें, और वहाँ गांव के अंदर भी बाकायदा एक दीनी लाइब्रेरी कायम होनी चाहिए। دینی کتابیں, اس کو ایک عام لائبریری جس میں لوگ آ کر کے دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکیں, اور اس میں لوگوں کی جو علمی سطح ہے, ان کی فہم کی سطح ہے, اس کے مطابق کتابیں لا کر کے رکھی جائیں تو پڑھنا کا ذوق بھی ہوگا, دین سے واقفیت بھی ہوگی. بہرحال, اور جو ہے امامت اگر ہے تو امامت کے اندر بھی سنتوں کا اہتمام کریں. آج کل عام جگہ عام طور پر ہم جاتے ہیں تو لوگ نماز شروع کرتے ہیں, اللہ اکبر قرآن چالو ہی کر دی, بس صاف معلوم ہوتا ہے کہ ثنا پڑھی ہی نہیں ہے, اعوذ باللہ و بسم اللہ نہیں پڑھی ہے, صاف معلوم ہوتا ہے, کوئی بدگمانی نہیں. اللہ اکبر کہتے ہی جب قرآن چالو کر دیں گے, میں کہا کریں گے مالکیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں سب. بہرحال یہ غلط طریقہ ہے, اور قرآن بھی سنت, اور سنت قرآن کے لوگوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے کہ بھائی دیکھو ہماری نمازیں اللہ کے ہاں اس وقت قبول ہوگی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے. آپ اپنی نمازوں میں جس طرح قرآن کرتے تھے یہ ان کو لوگوں کو واقف کیا جائے, یہ مسنون قرآن ہے. جمعہ کی نماز میں حضور کی یہ فلانی صورت پڑھتے تھے پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں, جمعہ کے دن جو ہے فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ پڑھتے تھے. اس طرح باقاعدہ ان کا ذہن بنایا جائے, شوق پیدا کیا جائے, اور اس کے بعد اگر پڑھیں گے تو ان میں وہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ دیں گے اس میں. اس لیے نہ تو اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے, نہ جو ہے وہ اس ان کی راتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں ناواقفیت عام ہوگی. کوئی بیچارہ سنت کے مطابق پڑھ بھی لیتا ہے تو لوگ اسی کو نشانہ تنقید بناتے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام, جہاں اگر امامت ہو تو جیسے آپ کو یہاں باقاعدہ مشق کرائی گئی ہے, سنت کے مطابق آپ کی امامت ہونی چاہیے اور سنت قرآن کا اہتمام ہو. پھر کسی گاؤں میں رہیں تو دعوت و تبلیغ کے سلسلے سے بھی جڑے رہیں. وہاں تعلیمی آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, کتابی تعلیم کہ آپ کر اس کو پڑھ کر کے سنائیں, ایک عامی آدمی سنائے اس کے بجائے, آپ کو اس میں دلچسپی لینا چاہیے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اپنے علمی وقار کو باقی رکھتے ہوئے کوشش اس کی ہو کہ آپ دینی خدمات انجام دیں. اس طرح اگر کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمائیں گے, اور آپ کی ذات سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے گا. اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, ابھی زندگی ہے وہاں تک بھی یاد رکھیں, مرنے کے بعد بھی جب سنیں تو موت کے بعد بھی ہماری دعائیں مغفرت کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.